أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Lesson number 7 آيات 183-788 نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين آج کی آیتیں شہر رمضان سے ریلیٹڈ ہیں جس مہینے میں یا جس ماہ مبارک میں ہم روزے رکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اے لوگو جو ایمان لائے ہو لکھ دیا گیا تم پر روزہ یا روزے رکھنا کما جیسا کہ کتبہ لکھا گیا تھا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے لعلکم تتقون کیوں تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو یا تاکہ تم بچ جاؤ سیام دراصل سوم سے نکلا ہے، سواد واو میم، کسی کام سے رک جانا، باز رہنا خواہ اس کا تعلق کسی سے بھی ہو۔ اسی طرح سوم ڈھال کو بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ڈھال جو ہوتی ہے وہ دشمن کے وار سے بچاتی ہے انسان کو۔ اسی بنا پر ایک حدیث میں روزے کو جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال قرار دیا گیا ہے۔ رمضان یہ رمدا سے نکلا ہے، آگے ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے جب انشاءاللہ تعالیٰ وہ لفظ آئے گا، چونکہ یہاں سیام کا لفظ آیا ہے۔ اور قرآن میں آپ نے پڑھا ہوگا والصائمات، تو وہاں پر دراصل روزہ رکھنے والیاں بھی مراد ہو سکتی ہیں، اور وہاں پر بچنے والی یا کسی کام سے رک جانے والی بھی شمار ہو سکتی ہیں۔ یہاں پر دراصل روزے کی فرضیت کا حکم ہے۔ کتیبہ کا لفظ یہاں پر آیا ہے، اور کتیبہ کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کسی بھی چیز کا ہمیں ثبوت مانگنا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، تو لکھی ہوئی بات کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرض کرنے کے بجائے کتیبہ کا لفظ استعمال کیا کہ لکھ دیا گیا، یعنی فرض کر دیے گئے، یعنی اس کی اور زیادہ اہمیت بڑھ گئی ہے۔ اور یہاں یہ بات کہہ کر یہ احساس دلایا گیا ہے کہ صرف تمہی پر فرض نہیں کیے گئے روزے، بلکہ تم سے پہلے کی امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ سیام کیا ہے یا سوم کیا ہے؟ سوم کہتے ہیں، لفظی معنی تو آپ نے سن لیا اس کے کہ کسی کام سے رک جانا، لیکن شریعت میں یعنی اسلامی ٹرم میں اس کے معنی ہوتے ہیں کہ صبح صادق سے لے کر، یعنی جب فجر طلوع ہوتی ہے اس وقت سے لے کر مغرب کی اذان تک، کسی بھی قسم کے کھانے پینے کی اشیاء سے اور شہوانی خواہشات سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، یہ دراصل سوم کہلاتا ہے یا روزہ کہلاتا ہے۔ یہاں پر روزے کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد بھی بتایا ہے کہ روزے کیوں فرض کیے گئے، اور ایک ہی بات میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جملے میں اپنی بات کو کمپلیٹ کیا ہے کہ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ جاؤ یا تم میں تقویٰ پیدا ہو یا تم متقی بن جاؤ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے، اسی طرح سے پہلے بھی روزے فرض تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بتدریج دراصل اس کی فرضیت کی ہے، یعنی اچانک یہ نہیں حکم دے دیا گیا کہ اب سے تم پر ایک مہینے کے روزے رکھنا لازم کر دیے گئے، نہیں، بلکہ شروع سے اس کا حکم تو تھا۔ جیسے روایت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں مہینے کے 3 روزے رکھتے تھے، اور آپ نے صحابہ کو بھی ہدایت کی تھی، مگر یہ روزے فرض نہیں تھے۔ پھر 2 ہجری میں رمضان کے روزوں کا یہ حکم قرآن میں نازل ہوا، مگر یہاں بھی دراصل آگے ہم پڑھیں گے کہ اتنی رعایت رکھی گئی کہ جو لوگ روزے کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہوں اور پھر بھی نہ رکھیں تو وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں، لیکن پھر بھی روزہ رکھنے کو اول قرار دیا گیا تھا، افضل قرار دیا گیا تھا۔ روزے پہلی کی امتوں میں بھی فرض رہے ہیں، یعنی اہل کتاب کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ وہ لوگ روزے رکھتے ہیں، اور چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ہندوستان میں ہیں تو یہاں پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ورت وہ لوگ کہتے ہیں اس کو، اور ان کے یہاں پر بھی روزے کا کانسیپٹ موجود ہے، یعنی وہ لوگ بھی روزہ رکھتے تھے اور رکھتے ہیں ابھی بھی بلکہ، لیکن ان کے یہاں کیا ہے کہ وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں تو اب ان کے یہاں اس کا وہ چینج ہو گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صرف اس میں کھانا نہیں کھانا ہے، روٹی اور چاول نہیں کھانا ہے، باقی کی جو دوسری چیزیں ہیں وہ اسے وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے پہلے کی تمام امتوں پر بھی فرض کیے تھے، جیسے اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ لِکُلِّ جَانَّ مِنْكُمْ شِرْعَتَمْ وَمِنْحَاجَا، ہر ایک کے لیے ایک طریقہ اور راستہ ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت کر دیتا، لیکن وہ تمہیں آزما رہا ہے تو تمہیں چاہیے کہ نیکیوں میں سبقت کرتے رہو۔ تو یہاں پر ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ، ایک شریعت مقرر کر رکھی تھی، تو روزے اس میں بھی فرض رہے۔ یہاں پر مسلمانوں کو بھی تاکید کی جا رہی ہے، کیونکہ یا ایھا الذین آمنو کا خطاب ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے کی امتوں پر فرض تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے یا انسانوں کے لیے ایسے طریقے کار مخصوص کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بار بار خزانے ملتے رہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسے مواقع، ایسے دن، ایسے مہینے رکھ دیے ہیں کہ جن میں اگر کوئی انسان کچھ کام کرتا ہے تو اس کو زیادہ اجر ملتا ہے اس کا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا رحم ہے اور بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے مواقع ہم انسانوں کے لیے رکھ دیے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہمارے گناہ کیسے ختم ہو سکتے تھے یا ان کے گناہوں کی معافی کیسے ہو سکتی تھی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رمضان کا مہینہ دراصل نیکیوں کا موسم ہے، اور اگر ہم اس کو نیکیوں کا موسم بہار کہیں تو بھی بے جانا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں نیکیوں پر بہار آئی ہوئی ہوتی ہے۔ جس طرح سے بارش کے دنوں میں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے، گرینری آنکھوں کو خوبصورت لگتی ہے اور ہر طرف پیڑ پودے لہلہانے لگتے ہیں، اسی طرح سے رمضان میں ہر طرف نیکیاں ہی نیکیاں نظر آتی ہیں۔ لیکن کیا آج یہ نیکیاں ایسے ہی نظر آ رہی ہیں جو کہ رمضان کا مقصد تھا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم متقی بن جاؤ یا تاکہ تم بچ جاؤ؟ کیا آج روزوں سے تقوی پیدا ہو رہا ہے؟ اب اسے ہمیں چیک کرنا ہے۔ تو رمضان کے بعد بھی اگر ہمارا نیکیوں کا وہی روٹین رہتا ہے، تلاوت قرآن کا، نیک کام کرنے کا، اللہ کے آگے کھڑے رہنے کا، اور جتنے بھی نیک کام ہم کرتے ہیں کہ اس مہینے میں ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، فطرہ دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو کیا باقی کے 11 مہینوں میں بھی اس کا اثر ہے؟ اور اگر ہے تو الحمدللہ، مطلب روزوں سے تقوی حاصل ہوا ہے۔ اور اگر باقی کے 11 مہینوں میں ہمارا روٹین بالکل بدل جائے، وہی پرانی روش پر ہم لوٹ آئیں، تو اس کا مطلب جو مقصد تھا رمضان کا، جو مقصد تھا روزے کا، وہ ادا نہیں ہوا، تقوی حاصل نہیں ہوا۔ اور اگر ہمیں چیک کرنا ہے اپنے آپ کو تو ہم رمضان کے بعد چیک کریں۔ جیسے کہ رمضان ہمیں اس لیے دیا گیا ہے کہ ہم اس میں اپنے آپ کو نیکیوں کی عادت ڈالیں، ہمارے اندر نیکیوں کی عادت پروان چڑھے۔ جیسے آپ نے اسپنج دیکھا ہے کبھی؟ جی، اگر آپ اسپنج کو کسی لکوڈ پر رکھتے ہیں، پانی ہی کی مثال لے لیں، پانی میں اگر آپ اسپنج کو رب کرتے ہیں، اس کو ڈباتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ جی ہاں، وہ پورا پانی ابزارب کر لے گا نا، یعنی پورا پانی اپنے اندر جذب کر لے گا وہ اسپنج۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر آپ اس کو کسی لکوڈ چیز پر رکھتے ہیں تو وہ اس کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ تو اسی طرح سے جتنی نیکیاں آپ حاصل کریں گے رمضان میں، یعنی آپ ایک اسپنج کی مثال ہے، آپ اس میں نیکیاں ابزارب کرتے چلے جائیں گے، جذب کرتے چلے جائیں گے۔ اور آپ اگر اسپنج کو واپس اگر آپ کو کرنا ہے، یعنی آپ نے اس میں پانی کو جذب کر لیا اور جب واپس اس کو دباتے ہیں آپ، تو کیا ہوتا ہے؟ جی جی ہاں، جتنا پانی اس نے جذب کیا تھا آپ اس کو دبائیں تو پورا کا پورا پانی وہ واپس نکل آئے گا، ہے نا؟ تو اسی طرح سے رمضان کا معاملہ ہے کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں کیا لیا، کیا حاصل کیا، کتنا ہمارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوا، کتنی ہمارے اندر اللہ کی راہ میں چیزیں قربان کرنے کی عادت ہمارے اندر آئی، یا ہمیں کیا توفیق ملی۔ کیونکہ رمضان میں آپ جو حاصل کر رہے ہیں آپ اس کو واپس ریٹرن کریں گے باقی کے 11 مہینوں میں، تو یہ ایک مہینے کی ٹریننگ ہے، اصل میں یہ ایک ماہ کی ٹریننگ ہے کہ آپ رمضان میں کچھ حاصل کر رہے ہیں اور باقی کے 11 مہینوں میں آپ کو اس کو تھوڑا تھوڑا خرچ کرنا ہے اس میں سے، یعنی وہ تقویٰ باقی کے 11 مہینے میں بھی نظر آئے آپ کے اندر۔ تو یہی رمضان کا مقصد ہے کہ لعلکم تتقون۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ روزہ قیامت کے دن روزے دار کی سفارش کرے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات سے روکے رکھا، لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات سونے سے روکے رکھا، لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ طبرانی کی روایت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس سے بڑھ کر بھی کوئی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحم ہو سکتا ہے کہ یہی روزہ ہمارے لیے قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ اگر آج ہم ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھتے ہیں تو اس کا بدلہ انشاءاللہ اللہ کی رضا مندی یا جنت ہے۔ جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے روزے کے اجر کے بارے میں، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور روزہ آگ سے ڈھال ہے، لہذا جس روز تم میں سے کسی کا روزہ ہو اس روز وہ فحش گوئی نہ کرے اور بے ہدا کلامی نہ کرے، اور اگر کوئی دوسرا اس سے گالی گلوچ کرے یا لڑائی کرے تو روزے دار کو صرف اتنا کہنا چاہیے، میں روزے دار ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی خوشبو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوگی۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جن سے وہ فرحت حاصل کرے گا، پہلی جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسری جب وہ اپنے رب سے ملے گا اور روزے کے بدلے میں اپنے رب سے انعام پائے گا تو خوش ہوگا۔ یہ حدیث بخاری میں روایت کی گئی ہے۔ تو ان انعامات سے آپ کو خود اندازہ ہو گیا ہوگا کہ روزہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، تو لہٰذا میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ تو اس سے بڑھ کر خوشخبری اور کیا ہو سکتی ہے مومنین کے لیے کہ روزے کا اجر بے حد و حساب ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح نماز آج ہماری امت سے بہت لوگوں سے چھوٹی ہے، اسی طرح سے روزہ بھی چھوٹ گیا۔ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہم روزے چھوڑ دیتے ہیں کہ چھوٹی موٹی بیماری ہوتی ہے، روزہ چھوڑ دیا۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑا، اگر وہ زندگی بھر بھی روزے رکھے تو اسے وہ درجہ نہیں مل سکتا، کیونکہ رمضان رمضان ہے، اس مہینے کی بات الگ ہے۔ تو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر روزہ چھوڑ دینا کہ ہم سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، یا بیماری ہو سکتا ہے اتنی زیادہ بیماری نہ ہو، بیماری میں رخصت ہے روزے کی، لیکن اتنی چھوٹی سی معمولی سی بیماری کے لیے روزہ چھوڑ دینا، کہاں کی عقل مندی ہے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ تو اپنی ڈیوٹیز، جاب اور اسکول کی وجہ سے، یعنی ہمارے بالغ بچے، صرف اس بنا پر روزہ چھوڑتے ہیں کہ اسکول اور روزہ رکھنا دونوں ساتھ ساتھ بہت ٹف ہو جاتا ہے، اس لیے بالغ بچے روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ مرد حضرات آفیسز کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، اور کچھ خواتین بہت ہی معمولی وجوہات کی بنا پر روزہ چھوڑ دیتی ہیں۔ تو اتنے بڑے اجر سے محروم رہ گئے نا، یعنی جو اجر یہاں ملنے والا تھا، جو اللہ کے رسول نے بتایا کہ اس کے لیے دو خوشیاں ہیں، اس کے منہ کی خوشبو اللہ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ پھر روزے کا مقصد یہی نہیں کہ آپ روزہ رکھ کے صرف کھانا پینا چھوڑ دیں، نہیں، بلکہ روزے میں آپ کو فحش گوئی، گالی گلوچ یا لڑائی سے بھی اپنے آپ کو روزے رکھنا ہے، روکے رکھنا ہے۔ تو اگر کوئی شخص روزہ بھی رکھتا ہے لیکن ساتھ میں وہ گالی گلوچ بھی کرتا ہے، فحش گوئی بھی کرتا ہے، یا فحش کاموں سے رکتا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے سے کوئی سروکار نہیں۔ لہٰذا روزہ رکھ کر ایسے کام نہیں کرنے چاہیے۔ ایام معدودات، چند دن ہیں گنتی کے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ تو جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اس کی تعداد پوری کر لے۔ اب یہ جو لفظ ہے وہ غور کرنے کا ہے، فَإِدَّتُمْ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرْ، کہ وہ تعداد پوری کر لے، گنتی پوری کر لے، کب؟ دوسرے دنوں میں۔ اب آپ دیکھیں کہ اکثر خواتین بحث کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، مثال کے طور پر وہ خواتین جن کو چھوٹ دی گئی ہے، کہ حدیث میں آتا ہے کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ وہ اگر رمضان میں روزے نہ رکھنا چاہے تو وہ بعد میں جب وہ ڈلیوری سے فارغ ہو جائے یا پھر وہ بیماری سے ٹھیک ہو جائے، دودھ پلاتی ہے، دودھ پلانا ختم ہو جائے، تو بعد میں وہ روزوں کی قضا کریں گی۔ لیکن خواتین باقاعدہ بحث پر اتر آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ نہیں، بس اگر ہم نے روزہ چھوڑ دیا تو ہم اس کا فدیہ دے دیں گے، قضا رکھنا لازم نہیں ہے ہمارے لیے۔ تو یہ مسئلہ ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب بیماری دور ہو جائے اور وہ عذر دور ہو جائے جس کی بنا پر روزہ چھوڑا تھا، تو بعد میں روزہ رکھنا ضروری ہے، فدیہ دینا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ فدیہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو دائمی مریض ہیں، ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے جو اچھی حالت میں ہوں۔ تو اگر پریگننسی کی حالت میں آپ روزے چھوڑنا چاہیں تو بالکل آپ چھوڑ سکتی ہیں۔ اسلام بہت آسان مذہب ہے، اسلام نے ہمیں آسانیاں دی ہیں کہ آپ اگر نہیں رکھ سکتے تو ابھی نہ رکھیں، لیکن بعد میں رکھ لیں۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور طاقت رکھنے والے فدیے میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، یعنی اگر طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی اور پھر بھی روزہ نہ رکھیں تو کیا کریں؟ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، تو جو کوئی خوشی سے زیادہ بھلائی کرنا چاہے تو کوئی بات نہیں، کر لے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے یہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یہ تو تھا پہلا حکم۔ تقریباً تمام مفسرین کی رائے یہ ہے یا ان کا خیال یہ ہے کہ یہ پہلا حکم تھا روزوں کے بارے میں، یعنی روزوں کی فرضیت کے بارے میں، جہاں پر یہ چھوٹ دی گئی تھی، اتنی رخصت تھی کہ اگر تم روزہ نہ رکھنا چاہو تو نہ رکھو، کوئی بات نہیں۔ جیسے کہ پہلے 3 روزے رکھنے کے لیے کہا گیا تھا ہر مہینے کے، اس کے بعد کچھ روایت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، جب تک اللہ کے رسول مکہ میں تھے تو اس وقت عاشورہ کا روزہ فرض تھا، یا پھر آپ جب مدینہ میں آئے تو اس وقت بھی آپ نے عاشورہ، یعنی جب یہودیوں کو رکھتے دیکھا تو آپ نے صحابہ کرام سے بھی فرمایا تھا کہ اس دن کا روزہ رکھو۔ لیکن جب یہ پہلا حکم آیا 2 ہجری میں، تقریباً ہجرت کے 2 سال کے بعد، اس وقت پھر وہی بتدریج حکم دیا گیا۔ کہ ابھی کیا کہا گیا کہ ٹھیک ہے روزے فرض تو ہیں اس مہینے میں، شہر رمضان میں، لیکن کیا ہو کہ اگر تم نہیں رکھنا چاہتے تو نہ رکھو، لیکن کیا کرو، نہ رکھ رہے ہو تو ایک روزے کا فدیہ دے دو۔ اور ایک روزے کا فدیہ تھا ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ لیکن اب یہ آگے والا حکم اس پہلے حکم کو منسوخ کر دیتا ہے۔ آگے والی جو آیت ہم پڑھیں گے تو وہ بعد میں نازل ہوئی، لیکن دونوں کو ایک جگہ ملا دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے ریلیٹڈ تھی۔ تو یہاں یہ حکم منسوخ ہے، لیکن یہ حکم ابھی بھی ان لوگوں کے لیے باقی ہے جو دائمی مریض ہیں، جیسے مثال کے طور پر کوئی شوگر پیشنٹ ہے اور شوگر بہت پرانی ہے اور اس بنا پر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ آپ دیکھیں اس میں بھی کیٹیگریز ہوں گی۔ ہر شوگر کا پیشنٹ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، کیونکہ روزہ رکھنے سے شوگر زیادہ کنٹرول میں آتی ہے۔ یہ ریسرچ سے بھی یہ بات ثابت ہے اور تجربات سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ روزہ رکھ، بہت سارے لوگوں کو ڈوز دیے گئے، انسولین دیا گیا، بہت ساری ٹیبلٹس دی گئیں، سب احتیاط بتائے گئے، لیکن شوگر کنٹرول میں نہیں آ رہی تھی۔ لیکن جب انہوں نے روزہ رکھا تو ان کی شوگر خود بخود کنٹرول میں آ گئی۔ تو اگر جو رکھ سکتا ہو، جس کی ہمت اور طاقت ہے، تو وہ بالکل آرام سے روزہ رکھے، اس سے شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ لیکن شوگر میں کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل، جن کی شوگر ڈاؤن ہو جاتی ہے اور جس کی وجہ سے ان کی جان کے لالے پڑ سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر ان کو روزہ معاف ہے۔ تو پھر وہ کیا کریں گے؟ ایک مسکین کا کھانا دے دیں گے۔ اور یہی حکم یا یہی رول ہر اس دائمی مریض پر اپلائی ہو سکتا ہے جس کے اچھا ہونے کی اب کوئی امید باقی نہ رہی ہو۔ لیکن جو شخص بیمار ہو کر اچھا ہو جائے گا تو پھر اس صورت میں اس کو وہ قضا روزے رکھنے پڑیں گے، لیکن دائمی مریض کے لیے یہ چھوٹ ابھی بھی باقی ہے، اور اس کا فدیہ ہوگا ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ اور ایک مسکین کو کھانا کھلانے کا مطلب ہے کہ ہم دو ٹائم کھانا کھاتے ہیں، تو لہٰذا جب آپ کھانا دیں گے تو دو ٹائم کا کھانا دیں گے، یہ ایک روزے کا فدیہ ہوا، ٹھیک ہے؟ تو یہ پہلا مسئلہ ہوا۔ اب آگے جو آیت آ رہی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس و بینات من الہدی والفرقان، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ پہلے اس چیز کو ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ جو آیت ہے شہر رمضان، یہ آیت بعد کی آیت ہے اور اس میں ماہ رمضان کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے کہ رمضان کا مہینہ کیوں اہم ہے، کس وجہ سے اس کی فضیلت ہے، کیا وجوہات اور ریزنس ہیں رمضان کے مہینے کے بابرکت ہونے کے، کیوں؟ کیونکہ اس میں یہ عظیم کام سر انجام پایا۔ کون سا عظیم کام؟ فیہ القرآن، قرآن کو نازل کیا گیا۔ الحمدللہ آج اللہ کی کتاب ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، آج آپ سب لوگوں کے ہاتھ میں بھی کتاب موجود ہے اور جو لوگ سن رہے ہوں گے ان کے ہاتھ میں بھی کتاب موجود ہے، اور کچھ لمحے کے لیے تمام اس سے ہٹ کر آپ غور کریے اور سوچئے کہ اگر آج اللہ کی یہ کتاب نہ ہوتی تو ہم کہاں ہوتے، اور اگر اللہ نہ کرے اس کتاب میں کچھ بھی رد و بدل ہو جاتا تو ہمارے لیے ہدایت کا سامان کہاں سے آتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے ہم پر رحمت کی اور ہمارے لیے ایک ایسی کسوٹی فراہم کر دی کہ جس کی بنا پر کھرا اور کھوٹا ہم پہچان سکتے ہیں، اس کا فرق محسوس کر سکتے ہیں، ہم جان سکتے ہیں کہ سیدھا راستہ کیا ہے اور غلط راستہ کیا ہے، جہنم کا راستہ کون سا ہے اور جنت کا راستہ کون سا ہے۔ تو یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو رمضان میں نازل کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن تو لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اور اگر ہم ویسے دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر تقریباً 23 سال تک قرآن کا نزول ہوتا رہا، تو پھر بات کون سی صحیح ہے؟ تو اس کا جواب ہمیں روایت سے، احادیث سے اور اسلامک ہسٹری سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا نزول تو ہوا رمضان کے مہینے میں بھی، اور رمضان میں بھی خاص طور سے لیلۃ القدر میں، جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ قدر والی رات، اور تم کیا جانو کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو قرآن کا نزول ہوا تو لیلۃ القدر میں اور ماہ رمضان میں، یہ بیت العزت یا بیت المعمور میں ہوا، یعنی لوح محفوظ سے اللہ کے حکم سے فرشتے اس کو لے کر بیت المعمور یا بیت العزت میں لے کر اترے اس قرآن کو، اور اس کے بارے میں ہمیں قرآن کی آیتوں سے ہی معلوم ہوتا ہے، جو کہ آپ نے قرآن کا تعارف جو لیکچر سنا ہوگا پہلے شروع میں ہی، اس میں یہ ڈیٹیل آپ کو بتائی گئی ہے۔ تو اس میں یہ بتایا گیا کہ پہلا نزول اس کا بیت المعمور میں ہوا، اور یہ بیت المعمور کیا ہے؟ یہ کعبۃ اللہ کے ایگزیکٹ اوپر آسمانوں پر اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، جہاں پر فرشتے روزانہ عبادت کرتے ہیں، اور جو فرشتہ روزانہ 70,000 فرشتے اس میں عبادت کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک دفعہ چلا جائے گا اس کے بعد قیامت تک اس کے لیے دوبارہ اس کا ٹرن نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ، یعنی اتنی کثرت سے اللہ تعالیٰ نے فرشتے پیدا کیے ہیں اور وہ وہاں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو پہلا نزول اس کا وہاں ہوا، اور یہی وہ نزول ہے جو قرآن کو لیلۃ القدر میں ثابت کرتا ہے یا رمضان میں۔ باقی پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے جیسے جیسے ضرورت تھی، اللہ کے حکم سے جبریل امین لے کر اس کو 23 سال کے عرصے تک اللہ کے قلب مبارک پر لے کر اترتے رہے۔ تو رمضان کے مہینے کی فضیلت کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے جو احکامات کی تدریج رکھی ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے یا تدریج کے ساتھ احکام کو نازل کیا، کہ جس طرح سے روزے کے بارے میں ہے کہ پہلے کچھ روزے تھے، اس کے بعد پھر روزے رکھنے کا حکم ہوا، پھر اس کے بعد کیا کیا گیا کہ اب روزے کو لازم کر دیا گیا۔ اسی طرح سے نماز سے پہلے اللہ کے رسول پانچ وقت نہیں پڑھتے تھے بلکہ کچھ اور نماز تھی، لیکن اس کے بعد نماز کی فرضیت ہوئی، پھر تحویل قبلہ ہوا۔ اسی طرح اذان یعنی نماز کے لیے لوگوں کو بس پکار لیا جاتا تھا کہ آ جاؤ نماز کے لیے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اذان ایک صحابی کے خواب میں دکھائی، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں، اور پھر اس طرح سے اذان اور اقامت کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو یہ تبدیلیاں دھیرے دھیرے ہوتی رہیں، بتدریج یہ احکامات آتے رہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احکامات کو بتدریج نازل کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اور پہلے ایسا تھا کہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ رمضان میں اگر آج ہم نے افطار کر لیا اور اگر افطار کیے بغیر سو گئے اور دوسرے دن اٹھتے ہیں تو پھر وہ لوگ ویسے ہی روزہ رکھ لیتے تھے۔ تو تب پھر کہا گیا کہ نہیں، مغرب سے لے کر صبح فجر تک، صبح صادق تک تم کھا پی سکتے ہو اور اپنی بیویوں سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہو۔ تو لہٰذا یہاں پر کہا گیا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اس میں ہدایت ہے، واضح تعلیمات ہے، اور حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھنے والی یہ کتاب ہے۔ دوسری بات جو آگے آئی ہے، فمن شہید منکم الشہر فلیصم، تو پس تم میں سے کوئی جو کوئی پائے اس مہینے کو، اس کے لیے اب لازم ہے کہ وہ اس ماہ کے روزے رکھے۔ یہ وہ حکم ہے جو پچھلے والے حکم کو منسوخ کرتا ہے، پچھلی آیت جو ہم نے پڑھی نا کہ جو کوئی روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو اور پھر بھی روزہ نہ رکھے تو وہ فدیہ دے دے، لیکن اب یہ حکم آنے کے بعد پچھلا حکم منسوخ ہو گیا، صرف ان لوگوں کے لیے باقی ہے جو بے حد بوڑھے ہو چکے ہیں، جن کے لیے روزہ رکھنا بالکل بھی سمجھے بہت مشکل ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو دائمی مریض ہیں تو ان کے لیے وہ چھوٹ ابھی بھی باقی ہے کہ وہ فدیہ دے دیں گے۔ لیکن اب جو کوئی اس مہینے کو پائے تو ایسے شخص کے لیے لازم ہے کہ وہ اس ماہ کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، پھر جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اس کی تعداد پوری کر لے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اپنے روزوں کی تعداد پوری کرو اور اللہ کی بڑائی اور کبریائی کرو جس ہدایت سے اس نے تمہیں سرفراز کیا ہے، اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب یہاں پر مریض اور سفر میں چھوٹ دی گئی ہے، اس لیے روزوں کے چند مسائل ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ روزے کے مسائل کیا ہیں، کن حالتوں میں روزہ رکھ سکتے ہیں، کن حالتوں میں چھوڑا جا سکتا ہے، روزے میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو سفر کی حالت میں چھوٹ ہے، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، مسلم کی حدیث ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے ایک شخص پر سایہ کر رکھا ہے، یعنی وہ کچھ شخص گر گئے تھے یا کیا ہو گیا تھا، بہرحال کہ کچھ لوگوں نے ان کے اوپر کچھ چادر تان رکھی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہے، تو بتایا گیا کہ وہ روزے سے ہیں، اور اس کا مطلب تھا کہ شاید حالت بگڑ گئی ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ یہ نیکی، یعنی اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا نیکی نہیں ہے، تو اس لیے روزے میں چھوٹ ہے، یعنی سوری سفر میں روزہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ لیکن اب یہ کچھ علماء اس کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں کہ سفر کیسا ہو، اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سفر انتہائی تکلیف دہ ہو تو اس صورت میں تو چھوڑنا افضل ہے، لیکن اگر سفر آسان ہو اور آرام دہ ہو اور جس میں کوئی بھوک اور پیاس کی شدت اتنی محسوس نہ ہو سکتی ہو، تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ پھر روزہ رکھنا بہتر ہے۔ اب یہ انسان پر ڈیپینڈ ہے، چھوڑ دیا گیا ہے، یہ فقہ ہوگی، اور جس کے بارے میں آتا ہے کہ بشرو ولا تنفرو، خوشخبری دو نفرت نہ پھیلاؤ، یسرو ولا تعسرو، آسانی دو تنگی نہ پھیلاؤ، یہ تنگی نہ دو۔ تو یہ حدیث کے الفاظ ہمیں ملتے ہیں کہ اسلام آسان دین ہے، وہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز کے لیے تشریف لائے اور آپ کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ لوگوں نے آپ سے سوالات شروع کیے تو آپ نے وہاں پر یہی باتیں ارشاد فرمائی کہ فلاں کام کرنا چاہیے، فلاں کام میں کیا حرج ہے۔ لوگوں نے اس طرح کے جب سوالات کیے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا دین آسانیوں والا ہے۔ تین مرتبہ آپ نے یہی فرمایا، اور مسند ہی کی ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں آسانی کرو، سختی نہ کرو، تسکین دو، نفرت نہ دلاؤ۔ پھر بخاری اور مسلم کی حدیث میں بھی یہ بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا، تم دونوں خوشخبریاں دینا، نفرت نہ دلانا، آسانیاں کرنا، سختیاں نہ کرنا، آپس میں اتفاق سے رہنا، اختلاف نہ کرنا۔ تو یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اسلام ہمیں آسانی پیدا کرنے کے لیے کہتا ہے، اور جس میں آسانی ہے وہ چیز کو اپنانے کے لیے کہتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ سفر میں روزہ رکھنا اس کے لیے چھوٹ دی گئی ہے کہ چاہیں تو رکھیں، چاہیں تو نہ رکھیں۔ دوسری بات، اگر آپ مریض ہیں تو اس حالت میں بھی روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن دوسرے دنوں میں آپ کو اس کی تعداد پوری کرنی ہوگی۔ تیسری بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ روزہ کن صورتوں میں ٹوٹ سکتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں بہت ساری باتیں مشہور ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا، سرما لگانے سے روزہ ٹوٹ گیا، یا پھر کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ گیا۔ بہت عجیب عجیب باتیں مشہور ہیں۔ تو نہیں، وہ امور جن سے روزہ ٹوٹتا ہے وہ ہمیں معلوم ہونے چاہیے کہ میاں بیوی کا تعلق اگر ہو جائے روزے کی حالت میں، تو اس صورت میں روزے کی قضا بھی رکھنا پڑے گا اور فدیہ بھی دینا پڑے گا ساتھ میں۔ کیوں؟ کیونکہ روزے کا مطلب ہی یہ تھا کہ آپ کھانے پینے سے اور میاں بیوی کے تعلقات سے بچے رہیں، تو لہٰذا اس صورت میں دونوں قسم کا جرمانہ ہوگا کہ روزے کی قضا بھی رکھنی پڑے گی اور ساتھ میں فدیہ بھی دینا پڑے گا۔ اسی طرح سے جان بوجھ کر قے کرنے سے، یعنی اگر کوئی شخص خود منہ میں انگلی ڈال کر قے کرے یا جان بوجھ کر قے کرے تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بھول چوک سے، یعنی جان بوجھ کر تو نہیں کیا تھا لیکن بھول چوک سے کچھ کھا لیا، تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طرح سے اگر روزہ ہو اور عورت جو ہے وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہو تو دودھ پلانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح سے کسی قسم کا آپ کو ٹیسٹ دینا ہو، تو اگر آپ کے جسم سے خون نکالا گیا ہو ٹیسٹ کرنے کے لیے، اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سے کوئی ایسا شخص ہو جو استھمے کا مریض ہو، یعنی جسے دمہ ہو، اور اسے انہیل کرنا ضروری ہو، یعنی وہ ایک چیز ہوتی ہے نا ایسے بیمار لوگوں کے لیے، تو جب تک وہ اگر انہیل نہ کریں تو انہیں سانس نہیں آ سکتی، تو اس بنا پر وہ انہیل کر سکتے ہیں، یعنی وہ اسپرے جو ہوتا ہے وہ لے سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور خود بخود اگر قے آ جائے تو اس میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور جس طرح سے میاں بیوی کے تعلقات ہو جانے کی وجہ سے اگر روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس میں کفارہ کیا ہوگا؟ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے ہیں، یا پھر 60 محتاجوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اور قصدن اگر قے کرے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس پر قضا واجب ہے، اس کے لیے کوئی کفارہ تو نہیں ہے لیکن صرف قضا، یعنی روزے کی قضا آپ کر لیں گے تو اس حالت میں روزہ پورا ہو جائے گا۔ اسی طرح سے حیض یا نفاس شروع ہونے سے عورت کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی حیض میں اگر روزہ ختم ہو جائے تو اس روزے کی تو قضا ہے لیکن نماز کی قضا نہیں ہے۔ اب ہمارے یہاں یہ بات مشہور ہے کہ اگر 10 بجے سے پہلے روزہ آ جائے تو 10 بجے سے پہلے حیض آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہ ٹوٹ جائے گا، اور 10 بجے کے بعد حیض آئے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے، نہ اس کی کوئی دلیل ہے، نہ روایت سے بات ہمیں معلوم ہوتی ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ اگر مغرب کی اذان سے ایک لمحہ پہلے یا ایک منٹ پہلے بھی آپ کو حیض آ جاتا ہے تو آپ کا وہ روزہ نہیں ہوا بلکہ آپ کو اس کی قضا دینی ہوگی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر آپ کو صبح حیض آ جائے یا 12 بجے حیض آئے تو آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں کہ آپ کچھ چیز کھائے یا نہ کھائیں. کیوں؟ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو رخصت دی ہے کہ اب آپ کا حیض آ گیا, جب آپ کا روزہ ہی نہیں ہو رہا ہے تو پھر آپ کیوں کھانے پینے سے رکی رہ رہی ہیں؟ نہیں, آپ کو جو چیز کھانی ہے کھا لینی چاہیے کیونکہ آپ کا روزہ تو ہوا ہی نہیں, آپ روزے سے ہے ہی نہیں, تو لہٰذا آپ کو کھانے پینے میں کوئی حرج آپ کے معنی نہیں ہونا چاہیے. تو حیض کے بارے میں ہی زیادہ مسائل ہمارے یہاں پر آتے ہیں اور خواتین کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ اگر حیض آ جائے تو روزہ ختم ہو جاتا ہے. اور جو حیض کے دنوں میں آپ کے روزے چھوٹتے ہیں, اگر آپ کی عادت 5 دن کی ہے یا آپ کی عادت 7 دن کی ہے یا آپ کی عادت 6 دن کی ہے, یہ ہر خاتون اور ہر لڑکی کو خود معلوم ہوتا ہے کہ مجھے کتنے دن تک حیض آتا ہے, تو اس صورت میں وہ اتنے ہی دن تک کے روزے چھوڑے رہے گی. ہمارے یہاں ایک بات یہ بھی بہت مشہور ہے بلا وجہ کے, 7 دن, چاہے کسی کو 5 دن ہی حیض آتا ہو لیکن وہ زبردستی 7 دن تک رکے رہتے ہیں جبکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. آپ کی وہ 2 دن کی پھر نمازیں بلا وجہ چلی گئیں, یعنی آپ کے 5 دن تھے اور آپ نے نہایا 7 دن میں, آپ کی 2 دن کی نمازیں چھوٹ گئیں جس کے بارے میں آپ سے قیامت کے دن پوچھ ہو سکتی ہے. تو جتنے دن جس کی مدت ہے وہ ہر لڑکی اور ہر خاتون خود جان سکتی ہے. تو آپ اپنا خود دیکھیں, معلوم کریں, اپنی عادت کو علم میں لائیں کہ آپ کی عادت کیا ہے, آپ کو کتنے دن حیض آتا ہے, لہٰذا جتنے دن حیض آئے گا اتنے دن آپ رکے رہیں گی, لیکن جیسے یہ حیض ختم ہو جائے گا آپ غسل کر کے روزہ رکھ لیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایک اور بات جو ہمارے یہاں پر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر سحر سے پہلے غسل جنابت نہیں کیا تو اب روزہ نہیں ہوگا. تو نہیں, ایسی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے اور ہمیں روایت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے سحری کی جبکہ آپ حالت جنابت میں تھے, یہاں تک کہ جب اذان ہو گئی اس کے بعد آپ نے غسل کیا اور اس کے بعد نماز پڑھانے کے لیے آپ آئے. تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ پہلے سحری کر لیں اور اس کے بعد آپ جنابت کا غسل کریں, تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے, روزہ آپ کا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے نفاس, حیض تو ہو گیا, نفاس کا بھی اسی طرح سے کہ اگر کسی کے یہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس صورت میں بھی پھر اس کا روزہ ختم ہو جائے گا. اور اسی طرح سے حیض اور نفاس والی عورت کے لیے روزے کی تو قضا ہے, نماز کی قضا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چند مسائل تھے. کچھ دن کے روزے ہیں جیسے کہ عید کے دن روزہ رکھنا یا خاص جمعہ کے دن روزہ رکھنا, اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے بلکہ اس سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے. تو جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں پھر بھی روزہ نہ رکھیں تو وہ حکم پہلے چلا گیا. اب کیا حکم ہے کہ اب جو بھی اس مہینے کو پائے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس ماہ کے روزے رکھے. ٹھیک ہے. اور کس لیے؟ تاکہ اللہ نے جو ہدایت تمہیں بھیجی ہے, کون سی ہدایت؟ یہ قرآن. تو اس کے لیے تم اللہ کے شکر گزار بنو اور اللہ کی بڑائی اور کبریائی کرو. تب شکر گزاری کیسے ہوگی؟ اللہ کے احکامات پر عمل کر کے. اس میں جو الفاظ آئے ہیں اس کے روٹ ورڈ بھی تھوڑے سے آپ دیکھ لیں. سیام کا تو آپ نے لکھ لیا تھا, سفرین, سین فیرے سفر, پردہ اٹھانا, کھولنا, گھر سے دور نکل جانا, ہٹا دینا. تو پھر یہ اس میں سفر کے معنوں میں یہ لفظ استعمال ہونے لگا. یوتی کونا توئے واو قاف اس کا روٹ ورڈ ہے, اس کے معنی ہوتے ہیں زنجیر, طاقت, کسی کام کو بہت محنت اور مشقت سے کر پانا. اسی طرح سے شہر مہینے کو کہتے ہیں, شین ہے ریس کا روٹ ورڈ ہے, ایک چاند سے لے کر دوسرے چاند تک کے درمیانی حصہ یا درمیانی مدت. اور رمضان, رمضان رمدا سے ہے, رے میم دعاد, سورج کی سخت تپش کو کہتے ہیں, جھلسا دینا. تو لہٰذا رمضان کیا کرتا ہے؟ گناہوں کو جھلسا دیتا ہے. اہل عرب اپنے گھوڑوں کو اس کی عادت ڈلواتے تھے، تو اس بنا پر وہاں پر بھی وہ لوگ یہی لفظ استعمال کرتے تھے کہ اپنے گھوڑوں کو وہ جان بوجھ کر سورج کی گرمی میں کھڑا رکھتے تھے تاکہ ان کو سورج کی گرمی میں یا سخت تپش میں سفر کرنے کی عادت ہو، تو اس کے لیے بھی وہ لوگ رمدا کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ القرآن کاف رے حمزہ سے ہے، کسی کتاب کو پڑھنا۔ الیسر آسانی، یہ سین رے، العسر عین سین رے سے ہے تنگی۔ ولی تکملو کاف میم لام کملا، اکمل ہم اردو میں کہتے ہیں، تکمیل کرنا، مکمل کرنا۔ تو یہاں تک کہ یہ الفاظ آپ لوگ لکھ لیجئے تاکہ تم شکر گزار رہو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہہ دو کہ میں ان سے قریب ہوں۔ اُجِيبُ دَعْوَتَ الدَّاعِي، اور میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اِذَا دَعَانِ، جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو پس چاہیے کہ وہ بھی میرا جواب دیں۔ وَلْيُؤْمِنُوا، اور ایمان لائیں، بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ رشد یعنی ہدایت کو پا سکیں، راہ راست پا سکیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں، یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں۔ اجیبو جواب، جیم واو بے، جواب دینا، قبول کرنا، بات کا کان میں پہنچنا، یا گڑھے کے بھی معنی میں آتے ہیں۔ تو میں اپنے بندوں کے بات سنتا ہوں، لہٰذا وہ بھی میری دعوت پر لبیک کہیں۔ یرشدون، وہ ہدایت پائیں۔ رے شین دال، نیکی اور ہدایت پر برقرار رہنا، ہدایت سے بڑا درجہ ہے یہ۔ تو میرے بندے جب میرے بارے میں تم سے پوچھیں تو تم ان سے کہہ دو کہ میں ان کے قریب ہوں۔ کتنی بہترین بات یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ بہت قریب ہے بندوں سے۔ اب ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے تو کوئی سیڑھی چاہیے، ہے نا، یہی بات مشہور ہے نا ہمارے یہاں پر۔ اور وہ سیڑھی کیا ہو، اس کی مثال وہ یہ دیتے ہیں کہ آپ جب اوپر چڑھنا چاہتے ہیں تو کیا آپ بغیر سیڑھیوں کے چڑھ جاتے ہیں اوپر، بغیر اسٹیپس کے؟ تو سامنے والا ظاہر سی بات کہے گا کہ نہیں، اس کے لیے تو سیڑھیوں کی ضرورت ہے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے پاس بھی پہنچنا ہے تو اس کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، ڈائریکٹ آپ نہیں پہنچ سکتے۔ اور وہ سیڑھی کیا ہوتی ہے، وہ ان کے پیر مرشد یا قبروں میں لیٹے ہوئے لوگ، یا ان کے ولی، یا ان کچھ خاص مجاور قسم کے لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو چودھری بنا رکھا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کی جڑ کاٹ دی ہے کہ میرا بندہ اگر مجھے پکارے، مجھے آواز دے، مجھ سے دعا کرے، مجھ سے مانگے، تو اسے کسی سہاروں کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی سیڑھیوں کی اور زینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ ڈائریکٹ مجھے بلا سکتا ہے، براہ راست مجھے پکار سکتا ہے، کیونکہ میں اس کے کہاں ہوں، قریب ہوں، بہت ہی قریب۔ اور جیسے کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے نا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے قریب ہوں، بلکہ اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اور شہ رگ کہاں ہوتی ہے ہماری؟ جی یہاں نا، جی ہاں۔ کتنا قریب ہے، کتنی قریب ہے شہ رگ ہمارے؟ تو اللہ تعالیٰ تو اس کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ کیا ضرورت ہے آپ چپکے سے پکارو، آپ زور سے پکارو، آپ دل میں پکارو، اللہ تعالیٰ تک وہ پکار پہنچ جاتی ہے۔ یہاں دراصل اللہ کے قریب ہونے کا احساس دلایا گیا ہے کہ تم اس سے نہ مانگو، دوسرے معبودوں کے آگے نہ جھکو، تم گزارشیں نہ کرو دوسروں سے، بتوں سے، پیر مجاور سے، مرشدوں سے، ولیوں سے، کہ آپ ہمارے سفارش اللہ تک پہنچا دیں، نہیں، بلکہ تمہیں سفارشوں کے ذریعے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تم نادانی سے کام نہ لو، تمہارا رب تو بہت قریب ہے، تم کیوں نادانی کرتے ہو؟ رب دور نہیں ہے کہ تمہیں دوڑ دوڑ کر جانا پڑے اور پھر بھی تمہاری کوئی سنوائی نہ ہو، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو جہاں سے تم اسے پکارو گے وہاں وہ تم اسے موجود پاؤ گے، وہ تمہاری بات سن رہا ہوگا، تم کیوں مارے مارے پھرتے ہو اپنے بناوٹی خداؤں کے آگے؟ تم کیوں زبردستی ان کے آگے ماتھا ٹیکتے ہو؟ تم کیوں سفارش کرنے ان کے پاس جاتے ہو؟ تم یہ سب چھوڑ دو، تم کیا کرو؟ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو پکارو، اسی کا دامن پکڑ لو، اسی کی طرف رجوع کرو، اسی پر بھروسہ کرو، اسی کی بندگی کرو اور اسی کی اطاعت بجا لاؤ۔ تو بندے سے کہا جا رہا ہے کہ مجھے پکارو کیونکہ میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اجیب دعوت دائی، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اس سے بڑھ کر بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں، دنیا کے بادشاہوں کے پاس جانے کے لیے تو آپ کو کئی پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، پھر آپ کو ویسا لباس بھی چاہیے ان کے شائن شان۔ دوسری بات، آپ کو دربان آنے نہیں دیتے۔ کسی بھی ملک کے بادشاہ سے یا پرائم منسٹر سے آپ کو ملنا ہو تو کیا یوں ہی آپ چلے جائیں گے؟ نہیں، ہزار سیکیورٹی سے آپ کو گزرنا پڑے گا، کئی پاپڑ بیلنے پڑیں گے، کئی آپ کو درخواستیں دینی پڑے گی، کس کے آگے جھکنا پڑے گا، تب کہیں جا کر وہ بادشاہ کے پاس آپ کی حاضری لگے گی۔ اور تب بھی پتہ نہیں وہ بادشاہ آپ سے صحیح بات کرتا ہے یا نہیں کرتا، آپ کی بات کا جواب دیتا ہے یا نہیں دیتا، قبول کرتا ہے نہیں کرتا آپ کی ریکویسٹ، نہیں معلوم۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو کہ مالک کائنات ہے، حقیقی بادشاہ ہے، جو خالق اور مالک ہے، معبود برحق ہے، جو رزاق ہے، دینے والا ہے، جو غفور الرحیم ہے، جو رحمان ہے، اس سے مانگے، اس کے آگے جھکیں، کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں۔ اس سے بڑھ کر بھی کوئی آنر بندے کے لیے ہو سکتا ہے کہ اس کا رب کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو، تم مجھ سے مانگو، میرے پاس آؤ، میرے آگے جھکو، میں تمہارا جواب بھی دیتا ہوں، تمہاری پکار بھی سنتا ہوں، تمہاری دعا قبول بھی کرتا ہوں، لیکن بدلے میں مجھے کیا چاہیے؟ فل یستجیبو لی، تو بس تم لبیک کہو میری ہر بات پر، میری پکار پر، مجھ پر ایمان لاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ یہی راہ راست ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اگر تم اس پر ایمان لاتے ہو تو یہی تمہارے لیے فائدے کی بات ہوگی۔ دعا کے بارے میں تین باتوں کو دھیان میں رکھ لیجئے کہ دعا کے تین درجات ہوتے ہیں۔ یہ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ دعا یا تو قبول کر لی جاتی ہے، جو مانگا ہے بندے نے اس کو وہ دے دیا جاتا ہے۔ دوسرا، اگر کوئی بلا یا مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو اس دعا کے بدلے اس مصیبت کو ٹال دیا جاتا ہے۔ اور تیسرا، یا تو دعا کو محفوظ کر لیا جاتا ہے اور اس کو آخرت میں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو جب بندہ وہاں پر اپنی محفوظ دعاؤں کا بدلہ دیکھے گا کہ جو دعائیں اس کی دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھیں اور اس کا بدلہ اس کو آخرت میں دیا جائے گا، تو اس وقت بندہ کہے گا کہ کیا کہے گا؟ جی، کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا پوری نہ ہوئی ہوتی۔ لیکن آج ذرا دعا پوری نہیں ہوتی ہے تو کیا ہوتے ہیں ہمارے الفاظ بتائیے؟ جی ہاں، اللہ تو ہماری دعا سنتا ہی نہیں ہے، سب کی سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری نہیں سنتے۔ بس ایک میں ہی رہ گئی تھی اللہ تعالیٰ کو آزمائش کے لیے، میری تو کوئی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی۔ یعنی ایسے جملے ہم کہتے ہیں کہ الامان والحفیظ، یعنی اللہ ہمیں بچائے، ایسے جملوں سے ہم یہ بھی نہیں غور کرتے کہ ہم کس سے مخاطب ہیں اور کس کے بارے میں یہ جملے کہہ رہے ہیں، اپنے رب کے بارے میں، اپنے مالک کے بارے میں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تو بہت قریب ہوں، تم مجھ پر ایمان لاؤ اور راہ راست پاؤ۔ اہل لکم لیلت الصیام رفث الی نسائکم، تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ اہل، ہم نے یہ لفظ پہلے پڑھا تھا، ہے لام لام سے، اور رفث کا لفظ آیا یہاں پر۔ ویسے تو اس کی معنی ہوتی ہے خلوت یا بے پردہ ہونا۔ رے فے سے اس کا روٹ ورڈ ہے، ہر وہ کام جس کے اظہار میں شرم محسوس ہو، یا پھر میاں بیوی کا تعلق، دونوں بھی معنوں میں آتا ہے۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، تختانون، اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے۔ خے واو نون، خیانت کرنا، خفیہ طور پر عہد شکنی کر کے حق کی مخالفت کرنا۔ اب یہاں پر بات بتائی گئی ہے کہ چونکہ صحابہ کرام اس بات کو نہیں جانتے تھے تو کہا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، مجھ سے یہ کام سرزد ہو گیا کہ میں رات میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے، یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تم جس چیز کو خیانت سمجھ کر کر رہے تھے اور جس کی بنا پر تم اپنے آپ کو مجرم سمجھ رہے تھے، تو تم اپنے آپ کو مجرم نہ سمجھو، اور یہ خیانت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود تمہیں اس کی اجازت دی ہے کہ تم رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہو۔ یعنی جس طرح سے افطار کرنے کے بعد کھانا پینا جائز ہے، اسی طرح سے افطار کے بعد فجر تک میاں بیوی کے تعلقات بھی جائز ہیں۔ تو جو کام تمہیں یہ لگ رہا تھا کہ تم نے خیانت سے کیا ہے، تو نہیں، دراصل وہ خیانت نہیں تھی، تم یہ خیال نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم اپنی بیویوں کے پاس رات میں جا سکتے ہو۔ اسی طرح سے فتاب علیکم، وہ تم پر مہربان ہوا، وعفا عنکم، اور تم سے درگزر کیا۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شباشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو۔ وَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سفید صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے۔ من الفجر، یعنی فجر کے وقت۔ ثم اتم الصیام الى اللیل، تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہے، بس تم ان کے قریب نہ جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے بصراحت بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے۔ خیط، دھاری کو کہتے ہیں، دھاگا بھی کہا جاتا ہے، خی یہ تو اس کا روٹ ورڈ ہے، خیاط درزی کو کہا جاتا ہے عربی میں۔ الابیت سفید، بے یہ دواد، الاسود سیاہ، سین واو دال اس کا روٹ ورڈ ہے۔ حدود ہے دال دال، حد کی جمع ہے باؤنڈری، دو چیزوں کے درمیان ایسی رکاوٹ جو انہیں باہم ملنے سے روک دے۔ تو اب یہاں پر کہا گیا کہ تم رات کو کھاؤ پیو جب تک کہ صبح کی دھاری تمہیں نظر نہ آ جائے۔ اس کے بارے میں ایک بہت ہی اچھا واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ ایک صحابی تھے اور وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، میں رات اپنے تکیے کے نیچے دونوں دھاگے لے کر سویا، سفید بھی اور سیاہ بھی، لیکن مجھے تو نظر نہیں آیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ بات نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ آسمان پر جب تم صبح ہوتی دیکھو، تو جب صبح ہوتی ہے تو بالکل ایک دھاگے کی طرح نظر آتی ہیں، یعنی دو طرف اندھیرا ہٹتا ہے اور بیچ میں سے پو پھٹتی ہے۔ دیکھا ہے آپ نے کبھی کبھی فجر ہو تو آپ اس وقت دیکھیے گا، ایسے لگتا ہے کہ دو طرف دو پردے جا رہے ہوں اور بیچ میں ایک لائن وائٹ نظر آتی ہے، تو اسی کو کہا گیا ہے خیط الابیض، یعنی بلیک میں سے، خیط الاسود من الفجر، کہ بلیک میں سے تمہیں فجر کی وہ سفید دھاری نظر آ جائے، تو اس وقت پھر تمہیں کیا کرنا ہے، کھانا پینا بند کر دینا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ اذان کے اوپر مت جائیے، اذانوں کے اوپر مت جائیے آپ روزے میں، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بتایا ہے کہ آپ کو کھانا پینا اس وقت بند کرنا ہے جب وائٹ دھاری نظر آ جائے گی، دھاگے کے برابر کی دھاری فجر کی وہ نظر آئے گی، اس وقت آپ کو اپنا روزہ بند کر دینا ہے۔ اور احادیث سے بھی یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے ہیں تو اس وقت تم اپنا روزہ شروع کرو، کیونکہ بلال صبح ہونے سے پہلے ہی اذان دیتے ہیں، تو وہ اذان کو تم یہ سمجھو کہ وہ تہجد والوں کے لیے ہے، کہ جو سحری کے لیے اٹھنا چاہے وہ اٹھ جائیں، یعنی تہجد پڑھنے والے اٹھ جائیں، اور جو پہلے سے تہجد پڑھ رہے تھے وہ سو جائیں۔ تو اس لیے اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بہت ڈیلے کر کے ہمیں کھاتے پیتے نہیں رہنا چاہیے. اور ایک اور بات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے حدیث سے ہی کہ جب صحابہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے مسجد میں آتے تو سحری کے بعد سے لے کر نماز تک کے لیے آنے میں کتنا وقت رہتا تھا, تو صحابہ کرام نے جواب دیا کہ ہم 50 آیتیں پڑھ سکتے تھے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے آتے تھے. تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ سحری ختم کرنے میں اور نماز میں 50 آیتوں کے پڑھنے کا وقفہ ہونا چاہیے, تو پہلے ہی ہمیں پھر سحری ختم کر لینی چاہیے تھوڑا سا. تو یہ روزوں کے مسائل تھے, اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اس کو آگے اور مزید پڑھیں گے, لیکن چونکہ ٹائم آج بہت زیادہ ہو گیا ہے تو اس کو یہیں ختم کرتے ہیں. ایک چیز جو یہاں پر لفظ آئے ہے وہ انتم عاکفون فی المساجد, کہ عاکف عکفہ سے نکلا ہے اور جس کے معنی ہوتے ہیں کہ جم جانا, ایک جگہ کو پکڑ لینا. تو رمضان میں آخری عشرے میں مسجدوں میں اعتکاف کرنا اور اس دوران میں بیویوں سے تو دور رہنا ہی رہنا ہے, لیکن دوسرے تمام کام بھی منع ہیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن کا اعتکاف رمضان میں کیا تھا اپنے آخری زمانے میں, اور مسجد میں ہی آپ بیٹھے تھے. اس میں آپ دنیا کے کوئی دوسرے کام نہیں کرتے تھے, ہاں کسی سے یعنی مسجد میں ہی اگر کوئی آتا تو ملاقات ہو جاتی تھی, لیکن جنازے میں آپ شریک نہیں ہوئے یا مریض کی عیادت کو آپ نہیں گئے, اور بیویوں سے بھی تعلقات نہیں رہتے تھے خاص تعلقات. دوسری بات, اگر کسی کو اعتکاف کرنا ہو تو مسنون اعتکاف 10 دن کا ہی ہے جو مسجد میں ہوگا, لیکن اگر نفل اعتکاف کرنا ہو تو یہ کوئی بھی شخص اپنے گھر میں بھی کر سکتا ہے. یعنی خواتین, چونکہ ہمارے یہاں پر مساجد میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے, تو ہم نفل اعتکاف گھر میں بھی کر سکتی ہیں, اور اس کی پھر کوئی مدت نہیں ہے. آپ 10 دن کے لیے بھی بیٹھ سکتی ہیں, 3 دن کے لیے بھی بیٹھ سکتی ہیں, 5 دن کے لیے بھی بیٹھ سکتی ہیں, چاہے تو آپ 1 رات کے لیے بھی بیٹھ سکتی ہیں. بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ نیت کر لے کہ عصر سے مغرب تک, تو عصر کی نماز پڑھ کر وہ نیت کر لے اور مغرب تک کی نیت کرے, تو تب بھی وہ اعتکاف میں ہوگا. یہاں تک بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اذان سے لے کر اقامت تک کے لیے نیت کر لے تو وہ بھی اس میں شمار ہوں گی. تو لہٰذا یہ اعتکاف جو نفل اعتکاف ہوگا وہ اس کی کوئی مدت ہمیں نہیں ملتی, آپ کتنی بھی دیر کا اعتکاف کر سکتی ہیں, لیکن مسنون اعتکاف 10 دن کا ہوگا اور مسجد میں ہوگا, اور اس کا اجر بے انتہا بتایا گیا ہے. اس کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ تعالی آگے پڑھیں گے. تو یہاں پر یہ اعتکاف کی بات کی گئی ہے, پھر تلک حدود اللہ کہہ کر اس کو اور مزید مضبوط کیا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالی کی حدیں ہیں, حدود ہیں, تو تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ. اور حد کیا ہوتی ہے, آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ بھی جائز ہے, یہ بھی جائز ہے, وہاں تک جا سکتے ہیں, لیکن آپ خود سوچیں کہ جب آپ بالکل باؤنڈری پر چلے جائیں گے تو کیا امکان ہوتا ہے کہ آپ دوسری طرف گر سکتے ہیں, آپ کا قدم اپنی باؤنڈری کو چھوڑ کر دوسری کی باؤنڈری میں جا سکتا ہے. تو اس لیے کہا گیا کہ ان حدود کے, ان باؤنڈریز کے قریب بھی نہ جاؤ, کیونکہ قریب جانے سے ہو سکتا ہے یہ احتمال ہو یا یہ پاسبلٹیز ہو یا ممکن ہو کہ آپ دوسری کی حدود میں چلے جائیں گے, آپ باؤنڈری کو کراس کر لیں گے, لہٰذا باؤنڈری سے پہلے ہی ادھر رک جاؤ, ان حدود کو کراس نہ کرو, کیونکہ یہ اللہ تعالی نے مقرر کی ہیں, اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے. اور کس لیے بیان کی ہے اللہ تعالی نے, یہ تاکہ تم بچ جاؤ. اور یہی بات شروعات بھی یہی ہوئی تھی نا کہ تاکہ تم بچ جاؤ. ایک آیت پہلے ہم اس کو ختم کر رہے ہیں کیونکہ اگلی آیت میں ٹاپک دوسرا شروع ہوا ہے, تو اس کو ہم اگلے لیسن میں ملا لیں گے, لہٰذا اگلے لیسن میں آپ کی ایک آیت اور بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.